نحمد ونصلي على رسوله الكريم. ہمارے محترم قاری خواجہ اویس صاحب نے یہ اعلان فرمایا پشتو کے اندر اور اس کا تھوڑا سا اردو میں بھی کچھ الفاظ مجھے دے دیے جو عام طور پر ہمارے یہاں نہیں ہے. کیا فرمایا کہ تیر مقبول یہ تیر کا لفظ جو ہے نا اس کا لغوی معنی تو آپ سب جانتے ہی ہوں گے. فارسی کا لفظ ہے گھوڑے کو کہتے ہیں, اس لحاظ سے تیر ہوں میں. اس لحاظ سے تیر ہوں کیونکہ بوڑھا ہوں, اور پیر کا لفظ اس لیے ہے کہ بوڑھے نے چونکہ زیادہ زندگی گزاری ہے, اس کے تجربات زیادہ ہیں, مشاہدات زیادہ ہیں, اس کے تجربات سے پیدا پھیل گئی. اتنی سی بات تھی, میں دراصل کھلی کھلی باتیں کر رہا ہوں. سمجھ رہے ہیں نا, اردو سمجھتے ہیں, پشتو سمجھتے ہیں. تو پیر کا لفظ تو یہ ہے, لیکن چونکہ پیر کا لفظ آج بدنام بہت ہو گیا ہے, یہ تو اس کا لغوی معنی میں نے عرض کر دیا. پیر بوڑا ہے اور بوڑھے نے زندگی زیادہ گزاری ہے, اس کے تجربات زیادہ ہیں, تو بچوں کو, جوانوں کو, کم عمروں کو چاہیے کہ اس کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں, اس سے رہنمائی حاصل کریں. اور جو دوسرا پیر کا لفظ ہے وہ اللہ رحم فرمائے, اس وقت اس لفظ نے بہت ہی زیادہ ذہنوں میں خلجان پیدا کر دیا. یعنی اس پیر کے لفظ سے, یعنی یہ لفظ تو اس لحاظ سے تھا, پیر اس لیے کہا جاتا تھا, عربی میں شیخ کہتے ہیں, شیخ بھی بوڑھے کو کہتے ہیں, وہ بھی یہی ہے, یا بزرگ کہتے ہیں, بزرگ بھی بوڑھے کو کہتے ہیں. بلکہ ہم جب سعودیہ میں گئے 77 کی بات ہے, کچھ عرصہ وہاں بھی گزارا, قاری صاحب نے گزارا ہے, اس زمانے میں حاجی کے موقع پر شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں, تین جگہ ہیں. ہمارے پاکستانی کہتے ہیں چھوٹا شیطان ہے, درمیانہ شیطان اور بڑا شیطان, ایسے کہتے ہیں نا. تو اس کی ترجمے کی ہوتے ہیں فارسی کے اندر, انگلش کے اندر ہے, عربی کے اندر. تو فارسی میں لکھا ہے جو بڑا شیطان ہے بزرگ شیطان. جب پہلی طرح بزرگ شیطان بڑا غصہ ہے, شیطان کو بزرگ بتا دیا, یقین مانیے, کیونکہ نہ پتہ نہیں تھا اس کی حقیقت کا, کیونکہ ہمارے بزرگ تو بزرگی کا بھی تصور ہے نا, تو شیطان کا بزرگی کہاں سے آ گئی. تو فارسی بزرگ بڑے کو بھی کہتے ہیں, تو وہاں بزرگ انہوں نے اب بدل دیا ہے, اب نہیں ہے, وہ کسی نے بعد ان کو سمجھا دیا ہوگا نا کہ اس کا کیا. تو بعض کا الفاظ جو ہے نا, اصطلاحات ہر زمانے کے اندر استعمال ہوتی ہیں, لیکن بعض اوقات غلط چیزیں سامنے آ جائیں, اصطلاحات کا معنی بھی بدل جاتا ہے. اس لیے پیر کا لفظ اس زمانے کے اندر, یہ کچھ لوگوں نے اس کو ایسا غلط استعمال کیا ہے کہ خلجان پیدا ہوتا ہے. پیر کے لفظ سے جو پہلے کبھی ہوتا رہا ہوگا, وہ جو میں نے پہلے عرض کیا نا کہ ان کے بزرگی, ان کی بڑائی, ان کی عمر کی, ان کے تجربات, ان کی مشاہدہ تھا, وہ ایک احترام کا لفظ تھا, لیکن اب کچھ اور ہو گیا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو ہمارے حضرت مولانا غلام ربانی صاحب جب ہم جہاں ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے, وہ بھی پیر کا لفظ استعمال ان کے لیے نہیں ہوا, ہم نے نہیں سنا کبھی, استاد کہتے تھے. بلکہ ہم جب یہاں آتے, اس زمانے میں یہ سڑک بھی نہیں تھی, نہ جیپ تھی. 74 میں پہلی دفعہ آیا تو ہم پیدل آتے تھے بٹ گرام سے, تو راستہ پتا کرنا ہوتا تو پوچھتے تھے نا. اب ہم کہتے ہیں حضرت مولانا غلام ربانی, تو کوئی نہیں جانتا تھا, کوئی نہیں جانتا تھا, یعنی یہ القابات میں تھے ہی نہیں. ہاں گرنگ والے استاد تھی تو سب تھا, ہاں سچ مجھے تھے استاد کا لفظ تھا, یا گرنگ والے مولوی صاحب یہ لفظ تھا. تو اللہ کا شکر ہے ہمارے یہاں رواجی اصطلاحات نہیں رہی, کیونکہ ہم بڑے مضبوط ہاتھوں میں رہے, یعنی یہی تھے, اور ہمیں یہاں شریعت سکھائی, شریعت پر چلنے کی استعداد حاصل کرنے کا طریقہ بتایا. شریعت تو ماشاء اللہ آپ حضرات بھی یہاں پڑھی رہے ہیں, مدرسہ ہے, اس کو بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے, لیکن ایک یہ ہے کہ آدمی جانتا تو بہت کچھ ہے, اگر ہر آدمی اپنے اندر میں جھانکے تو اس کو بالکل اچھی طرح پتا چلے گا کہ بہت کچھ جانتا ہے دین کے تعلق سے، یہ بات نہیں ہے، لیکن اندر میں اس پر عمل پر آنے کی ہمت نہیں ہوتی. معلوم تو بہت کچھ ہوتا ہے، معمول نہیں بنتا. ہر وقت اندر میں ہر ایک کے ساتھ ایک کشمکش چلتی ہے. جب عمل کا وقت آتا ہے تو اندر میں کشمکش چلتی ہے. اور کیوں چلتی ہے؟ کیونکہ انسان کو اللہ پاک نے دو قوتیں مرحمت فرمائی ہیں، فالہمہا فجورہا وتقواہا. فجور کی قوت بھی اس کے اندر میں رکھی ہے اور تقویٰ کی قوت بھی اس کے اندر رکھی ہے، کوئی اس سے خالی نہیں ہے. اور اس کی کشمکش اندر میں چلتی رہتی ہے. ایک کام ہے، پتہ ہے کہ شریعت کے مطابق ہے، شریعت کا تقاضا ہے، اللہ کا حکم ہے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک طریقہ ہے. اختیار کرنا چاہیے، ضروری ہے. ایک کشمکش چل پڑتی ہے، کشمکش وہ فجور کی قوت ابھرتی ہے، جس کو کہتے ہیں مست ابھرتا ہے. وہ اسی کو دوسرا لفظ کہہ دیں، نفسانی قوت ہے، یعنی منفی قوت ہے. منفی جذبات ابھرتے ہیں اور روک دیتے ہیں، وہ کئی تعبیریں کر کے، کئی مجبوریاں بتا کر کے، یہ زمانہ ایسا ہے، یہ رواج ایسا ہے، یہاں فضائیں ایسی ہیں، اس وقت مشکل ہے، مجبوری ہے، پھر کر لینا، لوگ کیا کہیں گے، برادری کیا کہے گی. ٹکر لگتی ہے نا جب برادری کے ساتھ یا رواج کے ساتھ، تو اندر یہ ابھرتا ہے. اگر یہ قوی ہے تو یہ ہمیں کیا کر دیتا ہے؟ مغلوب کر دیتا ہے، عمل پر آنے نہیں دیتا. ایک طریقہ ہے جو شریعت کا ہے اور سنت کا ہے، ایک طریقہ ہے برادری کا ہے اور رواج کا ہے. اب ٹکر لگ گئی نا، اب اندر میں قوت ہے نہیں، تو آدمی مجبور بے بس ہو جاتا ہے. بعض اوقات کیا، بلکہ اکثر اوقات جب یہ منفی قوت غلبہ کر جاتی تو منفی جذبات ابھرتے ہیں. خالق کے واسطہ پڑتا ہے، نفسانیت اندر سے ابھرتی ہے، نفس کے گندے تقاضے اٹھتے ہیں. جی، کوئی سے خالی نہیں ہے کوئی انسان، اٹھتے ہیں. اب نفسانی قوت کا جب غلبہ ہے، منفی جذبات ابھرے اور اس کے پیچھے لگ گئے، حالانکہ پتا ہوتا ہے غلط ہے، ایک تو معلوم نہیں ہے، معلوم ہوتا غلط ہے لیکن تھمتا نہیں ہے، روکتا نہیں ہے، رکتا نہیں ہے. نفس کے ہاتھوں، اس منفی قوت کے ہاتھوں کیا ہو جاتا ہے؟ مجبور ہو جاتا ہے، بے بس ہو جاتا ہے. تو ہر انسان کے اندر ہر وقت یہ کشمکش چلتی رہتی ہے، ہر وقت. اور یہی امتحان ہے. اور فرشتے کے اندر ایک ہی قوت ہے، اس کا منفی قوت ہے ہی نہیں، منفی جذبات ہے ہی نہیں، اس لیے وہ تو سیدھا چلتا ہے. وہ اللہ کی نافرمانی نہیں کرتا، بلکہ کر سکتا ہی نہیں ہے. یہ انسان کا شرط ہے. انسان کو اللہ نے دونوں قوتیں دے کے اب اس کو ارادے کا اختیار دے دیا، کر سٹیرنگ دے دیا اس کو. فرشتے کے پاس سٹیرنگ نہیں ہے، جس گاڑی میں سٹیئرنگ نہیں ہو کیا چلے گا؟ بالکل سیدھا چلے گا. اور جو سٹیئرنگ ہے تو اس کو دے دیا کہ اس کو سیدھا رکھو. تو یہ شرط انسان کو بخشا. تو کوئی انسان ان دونوں قوتوں سے خالی نہیں ہے. کتنا بڑا بزرگ بن جائے، اللہ کا ولی بن جائے، اس کا نفس مر جائے یا منفی قوت نکل جائے، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ناممکن ہے. یعنی صفات مضمومہ منفی جذبات کل عدم تو ہو سکتے ہیں مجاہدوں سے، معدوم نہیں ہو سکتے، یہ رہیں گے. یہ جھلکیاں آتی ہیں. ایک بزرگ گزرے ہیں، توکل شاہ صاحب امبالہ میں، ہمارے اکابر نے ان کا تذکرہ کیا ہے. بزرگوں کے نام تو بہت سے مشہور بھی ہو گئے ہوئے ہیں، اور بعض بزرگوں کے نام مشہور ہونے کے بعد ان کے اگلی جو نسلیں آئی ہیں انہوں نے کچھ طریقہ بھی بدل دیا. اس وجہ سے ان بزرگوں کی جو اصل زندگی تھی وہ پردے میں آ گئی، اور ان کے تعلق سے بھی منفی تاثر عام قائم ہو گیا. ایسے ہی یہ توکلیہ سلسلہ کہلاتا ہے. سلسلہ تعارف کے لیے ہوتا ہے. اس کی حیثیت اتنی سی ہے کہ یہ فلاں کے شاگرد ہیں، جیسے آپ کہیں خاجہ راستہ خاجہ راستہ کے مدرسے میں پڑھتے ہیں تو تعارف ہے نہیں, مدرسے تو بہت ہیں. ابھی ساتھی سے بتا رہا تھا میں کہ سعودی یونیورسٹی کو میں کام کرتا تو وہاں پر ایک دفعہ دفتر کے اندر مجھے بخار ہو گیا تو میں نے ٹیلی فون پر ٹیکسی بلائی, ٹیکسی والا آیا اور اس نے کہاں جانا ہے, اس سے میں کہا سکبا کے اندر ایک مسجد کے ساتھ ہی میرا گھر تھا, اس مسجد کا نام تھا جامعہ ابن تیمیہ. جب میں نے کہا نا کہ جامعہ ابن تیمیہ مجھے پہنچا دو تو غصے میں آ گیا, کہتا مسجد تو اندر مساجد ملتا ہے, اس کو غصہ آ گیا مسجد کا نام کیا تو اللہ کا گھر. میں نے کہا مسجد تو بہت ساری ہیں, اب میں کیا بتاؤں کس مسجد میں جانا ہے, جس جگہ میرا گھر ہے اس کی علامت کیا بتاؤں میں. بات تیری ٹھیک ہے کہ مسجد میں اللہ کا نام ہی ہے اور کوئی نام لینا ہی نہیں چاہیے, ٹھیک ہے مسجد اللہ کا گھر ہے جیسے کہہ رہا ہے, لیکن یہ مجھے بتا کہ میں کیا بتاؤں, مسجد تو بہت ساری ہیں, یہ تعارف کا ہی ہوتا ہے, بات کر اس میں جگڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ ایک نسبت جو ہوتی ہے, تعلق جو ہوتا ہے, یہ تعارف کے لیے ہوتا ہے. تو توکلیہ سلسلہ اس وقت بہت سی جدات کا شکار ہو چکے ہیں, وہ آگے آگے اس میں وہ شریعت کے پابند تھے, کیونکہ ہمارے اکابر دیوبند نے بڑی محبت سے ان کا نام لیا, ایسے نہیں لیا. اللہ کا شکر ہے ہمارے اکابر دیوبند کے جو ہے اللہ نے ان کے عقیدے کے اندر توحید اور شریعت کا اتباع اور سنت کا اتباع, یعنی اپنے اندر میں اللہ کے عشق اور محبت کے جذبات رکھتے ہوئے بھی مغلوب نہیں ہوئے. بعض اوقات محبت میں مغلوبیت ہوتی, مغلوب نہیں ہوئے. اس کو یوں بھی فرمایا کسی نے کہ در کفے جامع شریعت, در کفے سندان عشق, ہر حوث ناک ندانت جام و سندا باختم. ایک ہاتھ میں ان کے شریعت کا نرم و نازک جام شیشے کا, ایک ہاتھ میں عشق کا تھوڑا, ان دونوں سے کھیلنا ہر کسی کے بس کا ہے کہ دونوں کو اچھالو پھر پکڑو, ادھر لوہے کا ہتھوڑا ادھر شیشے کا جام. لیکن ہمارے حضرات نے کھیل کے دکھا دیا, ہمارے اکابر نے کھیل کے دکھا دیا کہ شیشہ شریعت کا نرم و نازک, اس میں کوئی دڑار نہیں آنے دی, اور عشق کا تھوڑا وندر کے جذبات بھی موجود. تو کیونکہ ہمارے اکابر نے نام لیا, میں ایک بات کرنا چاہ رہا تھا ہم کی, وہ ویسے تو تھے ان پڑھ, دنیاوی تعلیم یا دنیاوی استاد سے نہیں, لیکن اللہ نے ان کو ایسا تقوی عطا فرمایا تھا اور ایسی فراست, یہ کبھی کبھی خرق عادت عطا ہوتی ہے. اللہ کے ایک عادی نظام ہے, ایک ہے جب اللہ کبھی کبھار دکھاتے ہیں اپنی قدرت کو, تو ان کو خرق عادت اللہ نے کچھ ایسی استعداد عطا فرمائی تھی کہ بعض اوقات کیا, بلکہ ان کے اپنا مدرسہ وہی خانقاہ کے اندر ہی استاد پڑھا رہے, انہوں نے ایک حدیث بیان کی, میں کہ حدیث نہیں لگتی غور کرنا تحقیق کرنا, تو وہ کہتے ہیں میں نے تحقیق کی, مولانا محبوب اللہ صاحب دیوبند کے فارغ سے ان سے تعلق تھا بیعت کا, تو وہی وہاں پر پڑھایا کرتے تھے, کہتے ہیں موضوعات میں سے ملی مجھے, اور انہوں نے پڑھا نہیں تھا, وہ ہمارے سے نوری نہیں ہے. یعنی یہ ایک حرف عرف اللہ بعضوں کو استعداد بصیرت دیتے ہیں کہ وہ دل کے اندر ایک ایسی استعداد صلاحیت ہے جس سے وہ محسوس فرما لیتے ہیں. ضروری نہیں, یا عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ کے اللہ والے گزرے ہیں مراکش کے علاقے کے پرانے زمانے کے, ان کے متعلق مشہور ہے, اس زمانے کے بڑے بڑے علماء ان کے پاس آتے تھے, وہ بھی ان پڑھ تھے, امی تھے بالکل, تو ان کا امتحان لیتے تھے قرآن حدیث اور عام کلام ملا کے پیش کر, وہ علیحدہ کرتے یہ قرآن ہے یہ حدیث, حدیث کا درجہ بتاتے تھے اور یہ عام بندے کا کلام, حدیث کا درجہ تک. کسی نے پوچھا کہ آپ نے تو پڑھا نہیں کسی استاد سے, سماجتے تھے کلام کا نور بتا دیتا ہے کہ اللہ کے کلام کا قرآن کا نور اور ہے اور حدیث کا نور ہے, ان کے درجے جو ہے اس سے پہچان دیتے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یعنی توکل شام والی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے ایسی استعداد دی تھی, لیکن اس کے باوجود جو ہے یعنی اپنے اندر میں عشق کے جذبات بعد تک اتنی محبیت ہوتی تھی ان کی کہ اس میں کیسے کوشش جاتی تھی. کبھی کبھی بندے پر کوئی محبیت کا غلبہ ہو, کسی خاص خیال کا یا کسی محبت میں مغلوب ہو جائے, تو اس کو واقعی جیسے محسوس ہوتا جاتا ہے, اس کو شکر کہتے ہیں. تو ان کو شکر کی کیفیت کا غلبہ ہوتا تھا, لیکن نماز محفوظ تھی جماعت کے ساتھ, ہے انہوں نے اس کا اہتمام کیا تھا کہ یہ غیر اختیاری چیز جب کیفیت کا غلبہ ہوتا بس میں اپنے تو ہوتا نہیں تھا تو انہوں نے اس کا طے کر رکھا تھا کہ دو بندے میرا انتظار کریں باقی جماعت مسجد میں جا کے پڑھ لیں دو میرا انتظار کریں جب مجھ سے یہ سکر یہ نشہ جو پڑا ہوا نا محبت کا یہ نہ ہو تب جماعت سے نماز پڑھیں تو اہتمام کرتے تھے اس چیز کا تو غیر اختیاری چیز کسی نے اعتراض کیا کہنے لگے بھائی اچھا تمہیں نہیں ہوتا لیکن میں کیا میں مجبور ہوں جب وہ کیسی تو مجھے ہوش نہیں ہوتا لیکن اللہ کا شکر اللہ سے میں نے مانگا ہوا ہے کہ میری نماز جو ہے جماعت کے ساتھ تو نہیں ہوتی ایک مرتبہ ایک بڑھیا ان سے بیعت ہونے کی آئی بڑی ضرورت ایسی بڑھیا جس کو شریعت نے اجازت دی ہے کہ پردہ نہ کرے جانتے ہیں قرآن نہیں بتایا اس کے تعلق سے تو آپ نے اس کو بھی پردے میں بیعت کروایا کسی نے کہا کہ حضرت اتنی بڑھیا اس کو تو اجازت ہے فرمایا میں بھی جانتا ہوں کہ اس کو پردے کا حکم اس پر نہیں ہے لیکن اگر میں نے اس کو بیعت کر لیا تو میرے جو متعلقین ہیں بعد میں اس کو حجت بنا دیں گے کہ انہوں نے ایک عورت کو بیعت کیا تھا ہم نے بتا دیں تو یہ تو نہیں تفصیل بتائے گا بعد میں آنے والوں کو ہیں کہ بڑھیا اتنی سی ایسی اتنی احتیاط کا عالم میں نے چند باتیں ان کے تعلق عرض کی اب جو بات بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ کی محبت میں مہدیت بھی عشق میں مہدیت بھی لیکن شریعت کی ایک ایک چیز کی پابندی بہت اہتمام نقش بند سلسلہ تھا ان کا بھی یہ نقش بند بھی تعارف کے لیے ہے میں نے پہلے عرض کر دیا نا کہ کہاں کس جگہ سے ان کا تعلق ہے تو وہ کبھی کبھی جو ہے نا ایک دم سے ایک طرف منہ کرتے بائیں طرف جیسے جو ہے نا اور کہتے پکڑو اس کالے جوڑ کو پکڑو اس کالے جوڑ کو کبھی کبھی ایک دم زور لگا تو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اللہ کے ولی تھے اور اغلب اوقات کیا تقریباً سارے اوقات شریعت کی پابندی میں اہتمام میں گزرتے تھے احتیاط کا عالم بھی بتا دیا خوارج میں اس سے سرد ہوتے تھے اس کے باوجود کبھی کبھی کہتے پکڑو کالے طور پر یعنی یہ نفس ایسا ظالم دشمن ہے اللہ ہمیں اس کی دشمنی کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے یہ کبھی کبھی ابھرتا ہے یہ کبھی کبھی ہمارا تو زیادہ ابھرتا ہے تو اللہ والوں کو بھی جھلکیں آتی ہیں معصوم نہیں بن جاتے تو جھلکی جب آتی تھی تو کیا چھوڑ ڈالتے پکڑ کر کے یعنی اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس سے ہر ایک کا واسطہ ہے تو یہ انسان کے اندر کی جو منفی قوت ہے منفی جذبات ہے ہر ایک کے اندر ہے اسی طریقے سے کوئی آدمی گناہوں میں اتنا لت پت ہو جائے یعنی مثبت استعداد اس کے اندر نظر ہی نہ آئے تقویٰ کی قوت بالکل نظر ہی نہ آئے ہر وقت وہ زندگی کے اندر اور برے کاموں میں لگا ہوا ہے اس کے اندر بھی تقویٰ کی قوت موجود رہے گی یعنی کہ بالکل ہاں یہ ہے تو کل عدم ہوئی ہے نظر نہیں آ رہی اتنی ضعیف ہو گئی اتنی کمزور ہو گئی کہ نظر نہیں آ رہی لیکن رہے گی کبھی وہ بھی ابھرتی ہے واقعات ہیں وہ بھی ابھرتی ہے وہ بھی ایسے ابھرتی ہے کہ آدمی کے چوٹ لگتی ہے اور پار صاحب ہو کے پھر کہاں پر پہنچ جاتا ہے تو میں الغرض عرض یہ کر رہا تھا کہ ہر ایک کے اندر دونوں قوتیں موجود ہیں اور کشمکش چلتی رہتی ہے تزکیہ کیا ہے کہ جو منفی جذبات ہے منفی قوت کا اس پر غلبہ پانے کی ہمت آ جائے یہ سارا یہی ہے تصوف اسی کا نام ہے تصفیہ یہی ہے کہ نفس کے گندے تقاضے جو ہم پر غالب ہو کے ہمیں روک دیتے ہیں شریعت پر چلنے پر جانتے بوجھتے ہوئے اندر کے بریک فیل ہو جاتے ہیں بریک سمجھتے ہیں نا بریک فیل ہو جاتے ہیں اللہ نے بریک دیے ہیں ہر ایک کو دیے ہیں اب نفس تقاضا کرتا ہے گندا نگاہ کو ڈال دے دیکھ لے کچھ نہیں ہوتا اور شریعت کا حکم ہے کہ جب غلط چیز آ جائے جس کو منع کیا گیا ہے اس کو کیا کرو آنکھوں کے پردے گرا لو پردے دیے آنکھوں کے پردے دیے نا پردے گرانے کا حکم ہے, اب یہ گرتے ہی نہیں ہیں. تو اندر کا بریک کیا ہے, اس کو جو روکے وہ کیا ہو گیا, یعنی وہ تقاضا ابھرا اور یہ اس کے سامنے بے بس ہو گیا. کیوں جی, ہے یہ عام یعنی پھر جن کے دل میں کچھ رمق ہے حیا کی, وہ پھر پریشان ہو کے پھر بزرگوں سے رجوع کرتے ہیں کہ حضرت بے بسی سی ہو جاتی ہے, خط آتے ہیں, ای میل آتی ہے, آج کل تو موبائل پر میسج آ جاتے ہیں, خود آ کے کہتے ہیں کہ حضرت بے بسی ہو جاتی ہے. استاد آتے ہیں, ایک استاد ایک دفعہ آ کے کہنے لگے کہ میں جلالین پڑھاتا ہوں اور غزے بسر پر اچھی تقریر کر کے اپنے شاگردوں کو خوب سمجھا لیتا ہوں, خود مبتلا ہوں, خود مبتلا سمجھا لیتا ہوں. اندر کے بریک فیل ہو گئے نا, پتہ ہے, لیکن یہ ان کی بات کرو جن کے اندر رمق ہے کس کی, حیا کی, دین کی, یہ وہی پریشان ہے نا. بے حیا کی بات نہیں, حیا نہیں جو مرضی کرے. آپ لوگ تو خوش نصیب ہیں, بڑی اچھی فضائیں ہیں, ہم یہاں آ کر بہت ہی بہترین, بٹ ایسی اسی لیے ہم آتے ہیں کہ ان فضاؤں میں بہت محفوظ ہیں. اللہ کا شکر ادا کرو کہ مواقع ایسے نہیں ہیں. شہروں کی فضائیں, کوئٹہ سے ایک دفعہ اجتماع کے موقع بزرگ گئے تھے, یہ بات ہے 70-75 کی, بڑی پرانی, بڑے اللہ والے تھے, اسٹیشن سے اترے اور وہاں سے پھر انہوں نے دوسری سواری سے راویل جانا تھا, تو تھوڑا سا چلنا پھرنا ہوا نا, کہنے لگے ہمیں کہاں لے آئے ہو, ہماری پاکیزہ فضاؤں سے, قبائل کے رہنے والے وہاں کے تھے, کہ یہاں آنکھ کھول کے چلیں تو ایمان کا خطرہ اور بند کر کر چلیں تو جان کا خطرہ. اتنی گندی فضائیں ہیں شہروں کی کہ نگاہ کو بچانا بس اللہ رحم فرمائے. تو یہاں پھر بھی ہے, لیکن وہ علیحدہ بات ہے کہ پردے میں پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا. آج کل پردے کی تقسیم کر لیں, یہ پردہ ہے شرعی پردہ نہیں ہے. کیوں جی, پردہ تو ہے لیکن غیر شرعی پردہ بھی ہوتا ہے. کیوں جی, غیر شرعی پردہ بھی کوئی پردہ ہے لیکن ہم نے تقسیم کر لی, کہ ہمارے گھر میں پردہ تو ہے لیکن شرعی نہیں ہے, ہم ہی چلتا کس. تو میں اب یہ کر رہا تھا کہ جن کے اندر ایمان کی رمق ہے, جن کے اندر جو ہے حیا کی رمق ہے, وہ پریشان ہے آج اپنے اندر کے منفی جذبات سے مغلوب ہو جاتا ہے, کہتا جی بے بسی ہو جاتی. کیوں جی, عام ہے یا نہیں ہے, بے بسی ہو جاتی ہے. تو ایسے طبقے سے جن میں حیا کی رمق ہے, میں ایک سوال کرتا ہوں کہ یہ بتاؤ کہ والدین بیٹھے ہوئے ہوں, والدین کی موجودگی میں نفس یہ گندا تقاضا کرے اور موقع بھی ہو, تو کیا ضرورت ہوتی ہے والدین کے سامنے؟ کیوں جی, میں حیادار سب کے سے مخاطب ہوں, بے حیا سے نہیں. وہ تو خیر سب بیٹھ کے گندے کام سارے مل کے کرتے ہیں. جن میں رمق ہے, کہ ضرورت ہوتی ہے کسی کی جی والدین کے سامنے کوئی گندی ایسی نظر ڈالے, تو بے بسی کیسی, کہتے ہیں بے بسی ہو جاتی ہے. بے بسی کیسی, بس میں تو ہوا نا بھی, والدین کی موجودگی کے اندر جو ہے نفس کے گندے تقاضے کو ہم آسانی سے کیا کر دیتے ہیں, روک لیتے ہیں, تو بس میں تو ہوا نا. استاد موجود ہو, استاد کی موجودگی میں یہ گندا تقاضا نفس کرے, کیوں ہوتی ضرورت. پھر شیخ یا پیر کہہ لو یا بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں, چلو شیخ بھی تو احترام کی جگہ ہے, استاد بھی احترام کی جگہ ہے, والدین بھی احترام کی جگہ ہے, ایک کوئی دینی دوست اپنا بیٹھا ہوا ہو, اس کی موجودگی میں اس گندے تقاضے کو پورا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, تو بس میں تو ہے نا. پھر عجیب بات ہے کہ والدین کی موجودگی کے احساس میں, استاد کی موجودگی کے احساس میں, اور شیخ اور پیر کی موجودگی کے احساس میں, اور دیندار دوست کی موجودگی کے احساس میں نفس ابھرتا ہے, ہم اس کو دبا دیتے ہیں, لیکن وہ اللہ جو ہمیں ہر وقت دیکھ رہا ہے, پھر گندے سے تعلق کیسے پورا کریں؟ کیوں؟ وہ استحضار نہیں، وہ دھیان نہیں رہتا، غفلت. کہتے ہیں کہ اللہ دیکھ رہا لیکن دھیان نہیں ہے، بس میں ہے. اللہ نے جتنے ہمیں حکم دیے ہیں اس کی استعداد رکھی ہے، ہم استعمال نہ کریں تو تزکیہ کیا یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے اندر استعدادیں رکھی ہیں، منفی بھی اور مثبت بھی. تو منفی استعدادوں کا ہمیں کیا کرنا ہے؟ کمزور کرنا ہے، دبانا ہے. جو مثبت ہے اس کو ابھارنا ہے، یعنی جس کے کرنے کا حکم ہے اس کو کرنے کے لیے ہمارے اندر ایسی قوت ابھرے کہ اس کے بغیر رہ نہ سکیں، اور جس سے روکا ہے اس کو رکنے کے لیے ہم ہیں ہمارے اندر ایسی ہمت ہو اس کو روک دیں. یہ سارا ہے تصور. اب پتہ نہیں ہم نے اس کو کیا کیا بنا لیا، لیکن تاریخ کو اٹھا کر دیکھنے ہر زمانے میں حق اور باطل ساتھ ساتھ چلے ہیں. آج کی بات نہیں ہے کہ جہل صوفی زیادہ ہو گئے ہیں یا غلط صوفی زیادہ ہو گئے ہیں، ہر زمانے میں تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں. لاہور کے میں مشہور بزرگ ہیں جن کا مزار ہے، علی حجوئی رحمۃ اللہ علیہ، سنا نام نہیں، ان کی کتاب مشہور کشف المحجوب. کشف المحجوب، اس کتاب کا نام دیکھ لیں یہ کیا گھر کر رہا ہے. اور خود اس لکھنے کی وجہ بتا رہے ہیں کہ اس زمانے میں تصوف و حجاب آ گئے. جہل صوفیوں نے اپنے نفس کے تابع ہو کر اور جہالت کو اور غلط رسومات کو پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اس کے اوپر حجاب ڈال دی، اصل چھپ گیا. تو انہوں نے محنت فرما کر کیا کیا، ان کو ہلایا. آج ان کے ماننے والوں نے پھر ڈال دی، آج انہیں کے ماننے والوں نے پھر ڈال دی. میرے حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ نے جب میں 74 میں حضرت سے بیعت ہوا تو سب سے پہلے جو مجھے کتاب پڑھائی شریعت طریقت، حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے. ہمارے زمانے میں تصوف کی بہت بڑی خدمت کی انہوں نے کہ تصوف کو نکھار کے پیش کیا. قرآن و احادیث اس کتاب میں، یہ اشرف الطریقہ فی معرفہ الحقیقہ، یہ اس کا اصل نام ہے، اشرف الطریقہ فی معرفہ الحقیقہ، معروف ہو گیا شریعت طریقت. یعنی طریقت شریعت کے تابع ہے، طریقت شریعت سے ہٹ کر نہیں ہے، طریقت کو مستقل چیز نہیں ہے. اس لیے تصوف کے اندر جتنے اشغال اور مراقبات یا جو اصطلاحات تصوف استعمال ہوتی ہیں، آپ نے قرآن و حدیث سے اس کو بالکل نکھار کے سامنے پیش کیا کہ اصل تو یہ ہے، اور جہاں کسی نے یہ بگاڑ دی. تو پہلی کتاب مجھے یہ پڑھائی، اور اس کے بعد میں کشف پڑھوں، یعنی پرانی، ایک جدید ایک قدیم، پھر میں آپ کا سلوک پورا ہو گیا. یعنی دونوں کو پڑھا کے بتا دیا کہ شریعت کے خلاف تصوف تصوف ہی نہیں ہے، شریعت کے خلاف طریقت طریقت ہی نہیں ہے، طریقتوں کا طریق ہے. جیسے یہاں پہنچنا تھا ایک طریق پر چل کے میں یہاں پہنچ گیا، تو طریقہ تو یہ ہے کہ جو نفس نے ہمارے راستے میں رکاوٹیں ڈال دی ہیں، جو ہمیں شریعت پر عمل کرنے سے روک رہا ہے، مجبوریاں بتاتا ہے اور تاویلیں کرتا ہے اور ایسے فتوے دیتا ہے، یہ ابھر ابھر کر اصل پر نہیں آنے دیتا، ان کو ہٹا کے راستہ صاف کرتا ہے. یعنی طریق بنانا ہے، جیسا یہاں پر ہمارے کہتے لاٹھی پکڑی تھی اور ایسے زور سے لکیر کھینچی، سچا فرش ہوتا تھا نا زور سے. ہمارا جب آدمی چلتا ہے نا کسی کھیت میں نا، تو پاؤں کی رگڑ سے اگتا نہیں ہے، پگڈنڈی بن جاتی ہے نا، اسی کو رستہ کہتے ہیں، عربی میں طریق کہتے ہیں. دل اور اللہ کے درمیان ایک رستہ قائم کرنے کا اللہ کا غیر نہ ہو گیا جی. تو ہمیں تو شریعت سکھائی، شریعت پر چلنے کی. تو تصوف کیا، تزکیہ، نام جو بھی لے لو، چلو اس نام سے اگر چڑھ ہے تصوف کی تو اس کو نہ لو، لیکن اپنے اندر بھی وہ استعداد کو حاصل کرو جو شریعت پر ڈالے، ان رکاوٹوں کو دور کریں، نفسانیت کا ازالہ تو کریں، حساب کے نظام کو معدوم تو کریں، اس پر غلبہ حاصل کی قوت تو حاصل کریں، نام کچھ بھی رکھ لو. اب یہ ہے کہ یہ کیسے ہو ہمارے اندر، وہ قوت کیسے آئے، وہ روحانیت کیسے آئے، وہ نورانیت کیسے آئے کہ جس کے ذریعے ہمیں شریعت مطلق بے غبار صاف شفاف ہے اس پر چلنے کی ہمت بڑھے، شکوک دور ہو جائے، شکوک شبہات نفس ڈالتا رہتا ہے، یہ کیسے ہٹے، کیسے ہم سیدھے راستے بالکل وہ اللہ کی جو منشا ہے اس پر کیسے آئیں۔ اس کے لیے جس طریقے سے آپ یہاں پر جو پڑھنے والے آئے ہوئے ہیں کہ یہاں جس فن کو سیکھنا ہے اس کے جو ماہرین ہیں استاد ان کی نگرانی میں تربیت حاصل کریں تو سہولت ہو جاتی، عام رابطہ ہے نا، کوئی فن سیکھنا ہے اس کے فن کے ماہر کی نگرانی میں، تو اسی طریقے سے یہ فن ہے نفس کیسے راہ مارتا ہے، نفس کیسے مکر کرتا ہے، یہ مکار اللہ اس کی مکاری کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی دشمنی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ کیسے اس سے بچنا ہے، شیطان کے دور کیسے چل جاتے ہیں، کیسے بے بسی آ جاتی ہے، جنہوں نے مجاہدے کیے اپنے استاد کی نگرانی میں سیکھا ہے بس اس کے قریب رہ کر اس سے فن کو سیکھنا، اتنی سی بات ہے۔ جیسے میں نے پہلے کہا نا کہ پیر کی زندگی چونکہ زیادہ ہے بوڑھا ہے، اسی طریقے سے اس فن کو جس نے سیکھا ہے اس کے ساتھ مربوط ہو کر اس سے یہ سیکھے، یہ جو ہمیں بے بسی آ جاتی ہے جو آج کہتے ہیں سستی ہو رہی، یہ نماز میں سستی ہو رہی، یہ آنکھ نہیں کھلتی، پتہ نہیں یہاں کا حال، لاہور کی مسجدوں کا حال تو یہ کہ فجر میں نماز بھی بہت ہی کم ہے، یہاں بھی یہی ہے، گاڑی صاحب کر یہاں میں نے کہا شاید یہاں نہیں ہے الا ماشاء اللہ ہے، یعنی یعنی سستی ہو رہی، فرض فریضہ۔ ایک انگریز یاد آ گیا، نو مسلم ہمارے سعودیہ قیام میں مسلمان ہوا تھا، انجینئر تھا کمپیوٹر کا، استاد تھا ماہر تھا اس کا، جب وہ مسلمان ہو گیا تو وہ کہنے لگا جب فجر کی نماز کا میں نے سنا کہ اتنی صبح اٹھنا پڑتا ہے تو میں نے کہا ممکن نہیں ملے گی، کیونکہ ان کا تصویر نہیں، اب ہم بھی ان کے پیچھے لگ کے کھو بیٹھے نا، ورنہ ہم نے بچپن میں دیکھا ہے کہ فجر کے وقت جو ہے مسجدیں بھری ہوتی تھیں، صبح جلدی اٹھنے کا معمول تھا، رات کو جلدی سونے کا معمول تھا، گھروں سے فجر کے بعد قرآن کی آوازیں آتی، صبح کا سونے کا نہیں ہوتا تھا، فجر کے بعد بازار کھل جاتا تھا اور صفائی کر کے اور قرآن لے کے بیٹھ جاتے تھے بازاروں کے اندر، ایسی سزائیں تھیں، لیکن رفتہ رفتہ ختم ہو گئی، یعنی بے مقصد رات کو دیر تک جاگ کر دشمن نے ایسا حملہ کیا، ایسی چیزیں دے دی ہیں، انٹرنیٹ ہے اور ٹی وی ہے اور یہ ایسی چیزیں کہ جن میں مشغول ہو کر آپ دیر تک جاگنا، پھر آنکھ نہیں کھلتی۔ تو انگریز کہہ رہا تھا کیونکہ ان کے یہاں تصور ہی نہیں جلدی جاگنے کا، کوئی چیز جگانے والی تھی ہی نہیں، کام بھی دیر سے شروع ہوتے، ڈیوٹی بھی دیر شروع ہوتی، تو بالکل کہتے میں نے جو سنا کہ صبح اتنی جلدی اٹھ کے نماز پڑھنی ہے تو میرے لیے اصل بھی یہ میرے لیے تو ممکن ہے، امپوسیبل، ہو نہیں سکتا، لیکن جب اندر میں وہ ایمان کی آئی نا، وہ حرارت نورانیت، تو پتہ چلا کہ یہ جو ہے فرض ہے، یہ کیا ہے فرض، جس کے بغیر گزارا نہیں، کیونکہ ایسا ہی ہے نا انگریزی میں obligatory، کہتے جب انگریز obligatory have to do it، مجھے کرنا ہے، کہتے بس اس بات نے میرے اندر میں قوت دے دی اور اللہ کا شکر ہے اب میں تہجد سے گھٹ جاتا ہوں، فجر تو بہت آ گئی، تہجد آج تہجد کو ہم بھول ہی گئے، تہجد کی لذت سے ہم کیا ہو گئے، نہ آسنا ہو گئے، من حیث القوم، کچھ نصیب ہے جن کے ہاں یہ دستور ہے، ورنہ عمومی طور پر یہ امت بھول گئی، جن کے تعلق سے فرمایا گیا ہے تتجافا جنوبہم عن المضاجع، یعنی جو بستروں سے جفا کرنے والے، ہم بستروں کے وفادار، ہمارا بستر اس کا اگر پکڑتا ہے کیوں کٹان تھپکی دیتا ہے، نیند کا غلبہ اور ہو جاتا ہے، اور ان اللہ والوں کا بستر کو کیا کر دیتا، اچھال دیتا ہے جب وقت آتا ہے نا ان کا، ہاں خاص وقت ہے. سالین کا شعار فرمایا گیا ہے, سالین کا نیک لوگوں کا طریقہ ہے, تہجد نیک لوگوں کا طریقہ ہے. اب ہم کیا کہتے ہیں کہ ہمارے بس کا نہیں, ہم کہاں ایسے متقی, کیا دیتے ہیں ہم کہاں ایسے متقی. ڈاکٹر عبد الحی عارفی رحمۃ اللہ فرماتے تھے, چلو متقی پھر کون ہوگی, متقی کی ضد پھر کیا ہے, اس کا انجام بھی سوچ لو. بات تو جملے بے ڈھک زبان سے کہہ دیتے ہیں, پتہ نہیں ہوتا کیا ہو رہا ہے کہ ہم کہاں کے متقی, یعنی ہمارے بس میں نہیں ہے. اور پھر ہم جو بڑوں کے واقعات سنتے ہیں, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کتنا مشہور ہے کہ 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی, کیوں جی ہے یا نہیں, ایک نے نقل نہیں کیا, اس زمانے میں کثیر لوگوں نے نقل کیے, ایسے نہیں کیونکہ ہم اٹھ نہیں سکتے, ہم کیسے پتہ نہیں کسی نے ایسے لکھ دیا ہوگا, شک آ جاتا ہے بڑوں کو, لیکن ایسی بات نہیں. ایک صاحب فرماتے عشاء کی نماز کے میں گیا, نماز کے بعد مسجد میں ان کے ان سے ملاقات کے لیے بیٹھ گیا, عشاء کے بعد نفر میں لگ گئے, میں بیٹھا رہا ایک گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ, میں تنگ آ کے چلا گیا, پھر میں پھر پھرا کے پھر آیا تو پھر لگے ہوئے, پھر میں جا کے سو گیا, پھر میں اٹھ کے جلدی آیا فجر سے پہلے اسی کونے میں, ایک بچے نے کہا اپنے والد سے حضرت کے وصال کے بعد کہ پڑوسی تھا کہ ہمارے پڑوس کی چھت پر رات کو ستون نظر آتا تھا, آج نظر نہیں آ رہا تھا, ہمارے پڑوس میں چھت پر ستون نظر آتا تھا. کبھی چھت پر پڑتی ہوں گے نماز نا گرمیوں میں ہے, اور نماز بھی کوئی ایسی تھوڑی ہماری طرح کی بات جلدی جلدی کھٹ 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 کر کے ہو گئے, ہماری تو نمازوں میں حرکت کتنی ہوتی, ان کا قیام کتنا طویل ہوتا ہوگا, قرآن پڑھنا کتنا طویل ہوتا ہوگا, کہ وہ بچہ کیا کہہ رہا ہے کہ ستون نظر آتا ہے نظر نہیں آ رہا ہے, باپ نے کہا بیٹا ستون ہوا. تو میں عرض کر رہا ہوں اشارہ کیا ایک نہیں کتنوں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز رات بھر کس میں نوافل میں. اب ہم سے تو اتنا ہی مشکل, ہم کہتے کیسے ہو سکتا ہے. پھر یہ نہیں کہ رات جاگ کے صبح کو سو جاتے تھے, اپنے وقت کے امام تھے فقہ, یہ کام بھی ساتھ کے ساتھ, شاگرد بھی آپ کے پاس آتے تھے, پھر آپ کا کاروبار ماشاءاللہ کپڑے کا تھا نا, ایک خاص قسم کا کپڑا, آج کی اصطلاح میں وہ جو خصوصیت کے ساتھ اللہ نے ان کو ایک اسپیشلٹی دی تھی, وہ کپڑا آپ سے اللہ کسی اور جگہ نہیں بنتا تھا, یعنی کارخانے سے اس زمانے کے اعتبار سے, جیسے آج کے لومز ہیں یا ٹیکسٹائل مل ہے, اس زمانے کے اعتبار سے جو کھڈیاں ہوتی ہوں گی, جو کھڈیاں زمانے کے قرآن چلا ہے وہ خاص تھا, تو آپ کی تجارت تھی, اور ماشاءاللہ تجارت میں اللہ نے خوب ملکہ دیا تھا, اس کاروبار کو بھی دیکھتے تھے, یعنی سارے کام کرتے تھے. زہر کے بعد تھوڑی دیر کے لیے لکھا ہے کہ بشری تقاضوں کے لیے گھر چلے جاتے تھے. اب بشری تقاضوں میں سمجھ لو سب کچھ آ گیا, کچھ لوگ کہتے ہیں ان کے بیوی بچے نہیں تھے اور پھر آ جاتے, بس اسی میں اللہ بخش, یعنی زہر کے بعد ہی نیند بھی کر لی, کھا پی لیا جو بھی ہے, بس اسی میں اللہ نے ایسی برکت دی کہ باقی سارے عمل. اب ہم تو اس سے لذت سے ناچنا, ان سے پوچھو ان کے دل سے میں تہجد کا مزہ کیا ہے. اصل میں اس وقت کا زمانہ مادیت کا ہے, مادی مزوں سے آسنا ہے, روحانی مزوں سے نہ آسنا ہے, اور مادی مزوں نے ہمیں اتنا ہمارے پر غلبہ کر لیا ہے کہ آج ہر ایک اسی سے مغلوب ہے, کیا کھائیں, کیسا پکائیں, کیسے کپڑے پہنیں, کیسے سج بن کے رہیں, کیسی سواری ہو, کیسا مکان اچھا, کیسا ہر وقت اسی کی فکر ہے. کیوں؟ کہ روحانی لذتوں سے ناچنا ہے, اور جو روحانی لذتوں سے آسنا ہے ان کی تو بات لیجیے, اور روحانی لذت کو چکھنے کی دل کیا انسان کا, کہ انسان کا حاصل کیا ہے, انسان کا دل ہے, لیکن وہ دل چکھتا ہے جو دل جس میں منفی جذبات دب جاتے ہیں. بس یہی مقابلہ ہے سارا کا سارا. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے, اس کی اللہ ہمیں فکر نصیب فرما دے. ہر آدمی اپنا محاسبہ کرے, اپنا اندازہ خود لگا سکتا ہے کہ میرے اندر روحانی قوت کتنی ہے, نورانی قوت کتنی ہے, یعنی کتنا میرا جی چاہتا ہے اتباع سنت اتباع شریعت کو, اور کتنا بہانے بناتا ہوں, کتنی مجبوریاں تلاش کرتا ہوں, کیسے اپنے آپ کو جی میں جی کمزور ہوں. ایک بات عجیب آ گئی, ہر بندہ کہتا ہے میں کمزور جی میں کمزور. ایک صاحب ماشاءاللہ خوب سفر کرتے ہیں دین کے لیے, وہ کئی سال سے کر رہے ہیں, خوب کر رہے ہیں, رمضان کا مہینہ آئے ملاقات کے لیے, اللہ کا شکر ہے بزرگوں کی تربیت سے رمضان, کیونکہ قرآن کا مہینہ زیادہ مچھلی قرآن میں ہوتی, تو میں نے اپنا معمول بتا دی کہ مختصر کی بات جو کام کی کرنی کرو ورنہ بھائی مجھے اپنا کام کرنے کو, رمضان قرآن کا مہینہ کہتے میں کمزور, حالانکہ میں نہیں کہ تم بھی اپنا ہو میں کمزور. دیکھو پھرنے میں دنیا دین کی خاطر ہی پھر رہے ہیں تو کہاں کہاں پھر رہے ہیں, لیکن قرآن پڑھنے کے لیے میں کمزور کیوں؟ قرآن پڑھنے کے مزے سے دل آسنا نہیں ہے. بات اتنی تھی مرحل کے خلیفہ حافظ اسحاق صاحب ویسٹ برج حضرت کی نواز نوازہ کی سابق انہیں کو اللہ نے دی, انہوں نے مجھے خود بتایا کہ جب میں بیعت ہوا حضرت سے تو ہمارے یہاں ایک طریقہ ہے ذکر کا, ذکر خفی کا, اصلاح کا طریقہ ذکر خفی ہے, تو میں حضرت سے وہ ذکر لیا اور خوب مزہ آتا تھا ذکر قلبی میں, خوب جی لگتا تھا, خوب مزہ آتا, خوب کرتا تھا کہ رمضان آ گیا. جب رمضان آ گیا تو ذکر کی طرف تو دھیان نہ رہا اور قرآن میں اتنا مزہ کہ پڑھتا جا رہا ہوں تھکتا ہی نہیں, قرآن کو پڑھتا جا رہا ہوں تھکتا ہی نہیں, اور ذکر کی طرف دھیان نہیں. ایک دم خیال آیا کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا, اتنا مزہ ذکر میں تھا اب قرآن میں مزہ ہے, اور قرآن میں اتنا ہے کہ تھک نہیں رہا, پہلے پڑھ کے گرم بند کر دینا اب وہ اب. تو حضرت کی خدمت میں حاضری عرض کیا, حضرت پنڈی کے تشریف فرما تھے حضرت سکر, کیا جی معاملہ ہو گیا, تو نے سمایا کہ رمضان کا ذکر قرآن ہے, رمضان کا ذکر ہمارے قادر اسلام کا معمول رہا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ اکثر قرآن ختم فرماتے تھے رمضان میں, کتنے اکسٹھ, ایک دن میں ایک رات میں ایک تراویح پورے رمضان. اب ہم کہیں گے یہ کیسے ممکن ہے, کیوں ہم لذت سے ناچنا, ان بزرگوں کے واقعات پڑھ کر ہم مایوس ہو جاتے ہیں, مایوسی کی بات نہیں ہے, انہوں نے محنت کر کے اپنے اندر کی استعداد کو بڑھا لیا, آسان ہو گیا, ہم نے محنت نہیں کی اس لیے بیٹھے. تو بھائی یہ مستقل ایک فن ہے, مستقل ایک کام ہے, اس اہل فن سے مربوط ہو کر. لیکن جس طریقے سے اگر آپ ڈاکٹر بھی ہیں اور نقلی ڈاکٹر بھی ہیں, کیونکہ ہے یا نہیں, حکیم بھی ہیں اور نیم حکیم بھی ہیں, ہے یا نہیں, جب آدمی کو ضرورت پڑتی ہے تو صحیح کو تلاش کرتا نہیں کرتا جی, ایسے ابھی فن میں غلط لوگ زیادہ آ گئے تو فن کی نفی کر دیں, یہ زیادتی ہے, اہل فن اچھے موجود ہیں. ہاں جو نفس کے مکروں کو بچنے کے طریقے ہمیں سکھا سکتے ہیں, اس لیے ایسی جگہ مربوط ہو تو ان سے یہ مستقل سیکھنے کی چیز ہے کہ ہمارے اندر وہ استعداد آئے جو ہمیں شریعت پر ڈالے, یعنی اللہ کے ہر حکم پر ڈال دے, کرنے والا اس کو کرنے والے بنے, جس سے روکا گیا اس سے رکنے والے بنے. ایک مولوی صاحب میرے ساتھ حضرت کے پاس آئے کہ بیعت ہونا ہے, نے کہا تو سبا کا خلاصہ بتاؤں, ہم متوجہ ہوئے, فرمایا جو عوامر ہیں ان کو اللہ کے لیے کرنا ہے, نواہی کو اللہ کے لیے چھوڑنا, بس اتنی سی بات, جو کرنے کے کام ہے ان کو اللہ کے لیے کرنا, جن سے روکا گیا اللہ کے رکنا, یعنی وہ اپنے اندر استعداد حاصل کرنی ہے, قوت حاصل کرنی ہے. اللہ ہمیں اس کا شوق لگا دے, اللہ ہمیں بھی ایسی صحبت عطا فرما دے, ایسے استاد کے ساتھ مربوط ہونے کی توفیق عطا فرما دے جو ہمیں نفس جو ڈھیر کر دیتا ہے گرا دیتا ہے اس کی فکر نصیب فرما دے, اس کی دشمنی کو سمجھنے والا بنا دے. اللہ ہمارے لیے اسے شان فرما دے. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وبك المستغاث وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا إلى حبك اللهم طهر قلوبنا عن النفاق اللهم طهر قلوبنا عن غيرك ونزل قلوبنا بنور معرفتك واليقين اللهم سلمنا وسلم ديننا وسلم إمامنا وسلم إسلامنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الباطلين اللهم إنا نسألك سعادة في الدارين ونعوذ بك من شقاوة في الدارين اپنی اپنی گائے کے لیے حادثے اللہ سے مانگ رہے اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.